پیر 9 اکتوبر کے سربین کے ساتھ شفینہ کی جامعی کا سلام۔ احتساب کی عدالت 13 اکتوبر کو میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز پر فرد جرم عائد کرے گی، لیکن کیا حسن اور حسین نواز کو بھی برطانیہ سے واپس لایا جا سکے گا؟ قانون دان
ریکویسٹ تو ہو جائے گی، شاید انٹرٹین بھی ہو جائے، لیکن ان کو حوالے کرنا نہ کرنا یہ وہاں کی حکومت کی سوابدید پر ہے۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ پاکستان کی احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اور ان کے بچوں پر تین مقدمات میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے 13 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے، جبکہ اس مقدمے میں ان کے دو بیٹوں حسن نواز اور حسین نواز کو اشتہاری قرار دینے کے لیے کارروائی کے آغاز کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ پیشی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا،
جو خود پیش ہوتے ہیں، والنٹیرلی پیش ہوتے ہیں، قانون کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ان کو تو گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت دیر سے بھگوڑے ہیں اور ہر پیشی پہ ان کا نام پکارا جاتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے اور وہ جلسے بھی کر رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ بھاگے بھی ہوئے ہیں، اور دوسری عدالتوں میں جب جاتے ہیں تو ان کو کوئی گرفتار نہیں کرتا۔
ایک اور سوال کے جواب میں مریم نواز نے کہا کہ ان کے بھائی حسن نواز اور حسین نواز عدالت میں پیش ہونے سے متعلق خود فیصلہ کریں گے، تاہم اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ چونکہ ان کے بھائی برطانوی شہری ہیں اس لیے ان پر پاکستانی قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ آئندہ جمعے کو نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر پر فرد جرم عائد ہونے کا کتنا امکان ہے، جانیے نامہ نگار شہزاد ملک سے۔
یہ ایک پچیدہ قانونی مسئلہ ہے، لیکن بعض قانونی ماہرین کے بقول نیب قانون میں ایک ایسی شک بھی ہے جس کے مطابق ملزم کی عدم موجودگی میں عدالت اس کے وکیل کے موجود ہونے پر فرد جرم عائد کر سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو نواز شریف ان کی بیٹی مریم اور داماد صفدر پر لندن فلیٹس کے مقدمے میں فرد جرم بالآخر عائد کی جا سکتی ہے۔ احتساب عدالت کے پاس چونکہ ان مقدمات کے فیصلے کے لیے 6 ماہ کا قلیل وقت ہے، تو بظاہر عدالت فرد جرم جلد عائد کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔
صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے 3 افراد کی ہلاکت کے خلاف ہزارہ افراد نے لاشوں کے ہمراہ احتجاج کیا۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد نے لاشوں کے ہمراہ احتجاج علمدار روڈ پر کیا۔ احتجاج کے موقع پر قبیلے کے رہنما کجوم چنگیزی کا یہ کہنا تھا،
ذمہ دار یہ انتظامیہ ہے، غفلت انہوں نے برتی ہے، ان کے ساتھ کوئی اسکواڈ نہیں تھا، کوئی بندہ نہیں تھا، دہشت گرد آ کے اپنا کام کر کے خاموشی سے چلے گئے۔
ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے 3 افراد سمیت 5 افراد پر کاسی روڈ کے علاقے میں حملہ کیا گیا تھا۔ آج الگ صبح ہونے والے اس حملے میں 5 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
ادھر شمالی وزیرستان میں دوسلی کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر فائرنگ کے واقعے میں 3 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق، جبکہ 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر کے کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ امریکہ اور ترکی کے درمیان سفارتی تنازع شدت اختیار کر گیا ہے اور دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے لیے اپنی بیشتر ویزا خدمات معطل کر دی ہیں، جبکہ اس دوران ترکی کی کرنسی امریکی ڈالر کے مقابلے پر 2.5% تک گر گئی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ فرحت جاوید۔
انکرا میں امریکہ کے سفارتی مشن نے کہا ہے کہ انہوں نے نان امیگرنٹ ویزا کی تمام سہولتیں معطل کر دی ہیں تاکہ عملے کی سیکیورٹی کے حوالے سے ترکی کے عزم کا نئے سرے سے جائزہ لیا جا سکے، جس کے جواب میں واشنگٹن میں ترک سفارت خانے نے کم و بیش انہی الفاظ کے ساتھ تمام ویزا سہولیات معطل کرنے کا بیان جاری کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ تنازع نے اس وقت سے زور پکڑا ہے جب ترک حکام نے استنبول میں امریکی کونسلیٹ کے ایک اہلکار کو گزشتہ برس ترکی میں ہونے والی ناکام بغاوت کے مبینہ سرغنہ فتح اللہ گلین کے ساتھ روابط کے الزام میں حراست میں لیا تھا۔
انڈیا کی گجرات ہائی کورٹ نے گودرا میں 2002 میں سبرمتی ٹرین میں سوار سیوکوں کو زندہ جلائے جانے کے واقعے میں 11 مجرموں کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا ہے، تاہم عدالت نے 20 دیگر قصورواروں کی عمر قید کی سزا برقرار رکھی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ ثنا گلزار۔
عدالت عالیہ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ریاستی حکومت امن و قانون برقرار رکھنے میں ناکام رہی۔ عدالت نے حکم دیا کہ ریاستی حکومت اس بہیمانہ واقعے میں ہلاک ہونے والے 69 افراد کے رشتہ داروں کو 10-10 لاکھ روپے کا معاوضہ ادا کرے۔ سن 2002 میں گجرات کے گودرا شہر کے ریلوے اسٹیشن کے نزدیک مسلمانوں کے ایک ہجوم نے سابرمتی ٹرین کے ایک ڈبے کو آگ لگا دی تھی، جس میں 69 ہندو جل کر ہلاک ہو گئے تھے۔ گودرا کی ذیلی عدالت نے اس کیس میں 11 افراد کو موت کی سزا جبکہ 20 افراد کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔
म्यांमार से निकलकर जाने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की एक कश्ती बांग्लादेश के करीब उलट गई है। वाकई में 12 अफराद के डूबने की इत्तला है, जबकि मुतादिद लापता है। निकाली जाने वाली लाशों में 10 बच्चे भी शामिल हैं। इत्तला के मुताबिक कश्ती में 100 के करीब अफराद सवार थे। लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। ये BBC उर्दू सर्विस है।
अक्टूबर तक आप हमारी रेडियो नशरियात मीडियम वेव में 1413 किलोहर्ट्ज़ पर और शॉर्ट वेव में 41 मीटर बैंड पर 7485 किलोहर्ट्ज़, 31 मीटर बैंड पर 9445 किलोहर्ट्ज़ और 25 मीटर बैंड पर 9410 और 11910 किलोहर्ट्ज़ पर सुन सकेंगे।
हाजरा का प्रोग्राम सरबीन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। खबरों में आपने सुना कि एहतसाब अदालत ने मियां नवाज शरीफ और उनके बच्चों पर 3 मुकदमात में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 13 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है, जबकि उनके दोनों बेटों को इश्तिहारी करार देने के लिए कार्रवाई के आगाज का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद से शहजाद मलिक।
एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नैब के हुक्काम को मुलजमान हसन नवाज और हुसैन नवाज के खिलाफ इश्तहारात अखबार में देने का भी हुक्म दिया। अदालत ने इन दोनों मुलजमान के दायमी नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनके बच्चों के खिलाफ दायर होने वाले 3 रेफरेंस की समाअत शुरू हुई तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल की बीवी कुलसुम नवाज की तबीयत अचानक ख़राब होने की वजह से उन्हें लंदन जाना पड़ा, जिसकी वजह से अदालत को आगाह नहीं किया जा सका। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया जाए। इसके अलावा मुकदमे की कार्रवाई को 15 रोज़ के लिए मुलतवी कर दिया जाए ताकि नवाज शरीफ आइंदा समात पर अदालत में पेश हो सकें। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को तो मंजूर कर लिया, ताहम इन मुकदमात की समात को 15 रोज़ के लिए मुलतवी करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ 3 रेफरेंस दायर किए गए हैं, जिनमें लंदन फ्लैट्स, अल अज़ीज़िया स्टील मिल और बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनियाँ बनाना शामिल हैं। मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर सिर्फ लंदन फ्लैट से मुतल्लिक रेफरेंस में नामजद मुलजमान हैं। इससे पहले मरियम नवाज पहली बार एहतसाब अदालत में पेश हुई तो अदालत ने उनको 50 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया, जबकि उनके शोहर मोहम्मद सफदर की जमानत मंजूर कर ली गई। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को रात गए इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। समात के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ और उनके खानदान शदीद तरीन तहफ्फुज़ात के बावजूद अदालत में पेश हो रहे हैं।
उस पटिशन को जिसको नाकाबिले समात कहकर पहले रिजेक्ट कर दिया गया, उस पटिशन के ऊपर ये 1.5 साल से ये मुकदमे चल रहे हैं, और जो कि सबको पता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है एहतसाब से। इस तरह के इंतकाम के बावजूद हम हर दफ़ा न सिर्फ पेश होते हैं, नवाज शरीफ साहब पेश हुए, आज उनकी बेटी पेश हुई, उनका दामाद गिरफ्तार हुआ।
एक सवाल के जवाब में मरियम नवाज का कहना था कि उनके भाई हसन नवाज और हुसैन नवाज अदालत में पेश होने से मुतल्लिक खुद फैसला करेंगे, ताहम इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि चूंकि उनके भाई बरतानवी शहरी हैं, इसलिए उन पर पाकिस्तानी कवानीन का इतलाक नहीं होता। मरियम नवाज ने परवेज मुशरफ और इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि उनके खिलाफ अदालतें उस तरह मुतहरिक नहीं हैं जिस तरह शरीफ खानदान के खिलाफ हैं।
इस एहतसाब नुमा इंतकाम में हम फिर भी पेश हो रहे हैं, अपनी रिजर्वेशंस के बावजूद पेश हो रहे हैं। हर दफ़ा पेश होकर हम इंसाफ की और अदल की जंजीर को हिलाते हैं कि शायद कुछ समझ आ जाए, कानून और आईन का मजाक बनाने वालों को शायद कुछ एहसास हो जाए कि पाकिस्तान के लिए कितनी बुरी रिवायत उन्होंने डाली है।
आज एहतसाब अदालत के बाहर रेंजर्स की बजाय फ्रंटियर कांस्टेबलरी के अहलकारों को तैनात किया गया था, जबकि गुज़श्ता समात के दौरान एहतसाब अदालत के बाहर रेंजर्स के अहलकारों की तैनाती की वजह से बदमजगी पैदा हुई थी और ये मामला अभी तक हल नहीं हुआ कि रेंजर्स के अहलकारों की तैनाती के अहकाम किसने दिए थे। शहजाद मलिक, BBC इस्लामाबाद।
इसी मौजू पर मैंने मुमताज कानूनदान रिटायर्ड जस्टिस तारिक महमूद से बात की। बावर कराया कि अदालत ने मियां नवाज शरीफ और उनके बेटों के मुकदमात अलहदा करने का हुक्म देते हुए मियां नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म जारी कर दिया है। फिर پوچھا کہ عام تاثر یہ ہے کہ جب تک تمام ملزمان موجود نہ ہوں کارروائی کا آغاز نہیں ہوتا، قانونی پوزیشن کیا ہے؟
نہیں، ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ ہے کہ اگر ایک سے زائد ملزمان اگر ہوں گے تو اگر کوئی ایک دو چار اس میں سے پیش نہیں ہوں گے اور باقی لوگ پیش ہو رہے ہیں تو کیس تو چلنا ہے. تو اس کا طریقہ کار قانون نے یہ دیا ہے کہ جو لوگ پیش نہیں ہو رہے ان کو آپ کو کلیمڈ آفینڈر جو ہے ڈکلیئر کرنے کے بعد جو ہے وہ فائل جو ہے ان کی حد تک ڈورمنٹ کر دیں گے اور باقی کیس کو چلائیں گے. تو بات یہ ہے کہ ٹرائل جو ہے ان دی ایبسنس آف ایک یا دو ایکیوز ہو سکتی ہے پرو کلیمڈ آفینڈر کرنے کے بعد جس کی کہ آج کاروائی ہوئی ہے. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ درست ہے اور قانون کے مطابق ہے.
تو میاں نواز شریف کے صاحبزادوں کی عدالت میں غیر حاضری میں عدالت نے انہیں اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی ہے. عدالت کے پاس کیا کچھ ہے کہ وہ ان کو عدالت میں پیش کرنے پر مجبور کر سکتی ہے؟
دیکھیے، یہ تھوڑا سا ایک مشکل سوال ہے. یہ جو آج انہوں نے کارروائی کی ہے تو وہ اس کا جو جس نے پروسیس سرور جس نے تعمیل کروائی ہے اس کا ایک سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کیا ہے. تو ان کو تو پرو کلیمڈ آفینڈر ڈکلیئر کر دیا ہے اور کاروائی ابھی باقی. ایک کاروائی ان کے خلاف مزید آنے والے دنوں میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی جو ہے موویبل یا انموویبل پراپرٹی جو ہے ان کی اٹیچمنٹ بھی ہو اور مزید کاروائی ہو. لیکن اب رہی بات یہ ہے کہ ان کی جو ہے پریزنس کو کس طریقے سے انشور کیا جا سکتا ہے. تو وہاں پر ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ برطانیہ کے ساتھ ہمارا کوئی اس قسم کا کوئی معاہدہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم ریکویسٹ کریں تو وہ اس ریکویسٹ کو انٹرٹین تو کر سکتے ہیں لیکن وہ پابند نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور اس قسم کی ہم ریکویسٹ کریں گے بھی تو چونکہ ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے تو برطانیہ کی حکومت جب اگر اس کو کنسیڈر بھی کرے گی تو وہاں کے قانون کے مطابق یہ کارروائی کرے گی. اور اگر مثال کے طور پر جس کی جو ہے طلبی کو جو ہے انشور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ وہاں پر مجسٹریٹ کے پاس جب کارروائی ہوگی اور وہ بیان دے گا کہ میری زندگی وہ خطرہ ہے یا پولیٹیکلی موٹیو کیس بنائے گئے ہیں تو وہ پھر ضروری نہیں کہ آپ کی حکومت برطانیہ کی حکومت ہے اس کو حوالے کرے. تو ان کے پاس کوئی ایسا 100% کا طریقہ کار نہیں ہے. صرف حکومت پاکستان کے ذریعے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے لیکن یہ صرف ریکویسٹ کافی نہیں ہوگی. اس ریکویسٹ کو جو ہے وہ الٹ ریکویسٹ تو ہو جائے گی، شاید انٹرٹین بھی ہو جائے، لیکن ان کو حوالے کرنا نہ کرنا یہ وہاں کی حکومت کی سوابدید پر ہے.
جسٹس طارق محمود صاحب، میں تو یہ استدلال اور یہ قانونی موشوگرافیاں سمجھ گیا، لیکن سامعین کے لیے ایک مرتبہ اور میں اسی سوال کو دوسرے انداز میں بھی پوچھ رہا ہوں. میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے عدالت سے باہر آتے ہوئے کہا کہ حسن اور حسین نواز کو عدالت آنے کا فیصلہ خود کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ برطانوی شہری ہیں اور ان پر پاکستان کے قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا. تو قانونی پوزیشن ہے کیا؟ وہ پاکستانی بھی ہیں، پہلے پاکستانی ہیں، بعد میں برطانوی ہیں، تو عدالت کے پاس ان کو طلب کرنے کا اب طریقہ کیا رہ جاتا ہے؟
دیکھیں، ایک پہلی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ جو مریم بی بی نے بیان دیا ہے وہ اس کو اس سوال کو وہ اوائڈ کر سکتی تھی، لیکن ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ درست نہیں ہے. میں چھوٹی سی وضاحت کرتی ہوں. جیسے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ ان کے پاس دو نیشنلٹی ہے. ایزیومنگ فار آرگومنٹ سے کہ اگر کوئی برطانیہ کا شہری آتا ہے جس کے پاس پاکستان نیشنلٹی نہیں ہے اور وہ آ کے یہاں پر ایک جرم سرزد کرتا ہے تو وہ پاکستان کے قانون کے تابع ہوگا. اس کی موٹی مثال عام لوگوں کے لیے میں دے دوں، ریمنڈ ڈیوس جو ہے وہ ایک امریکن نیشنل تھا، اس سے یہاں پر ایک جرم سرزد ہوا تو اس کا ٹرائل ہوا تھا. تو یہ تو بات درست نہیں ہے کہ چونکہ وہ کیا نام ہے وہاں کا بھی شہری ہے اس لیے قانون اس پر اپلائی نہیں ہوا قانونی طور پر، تو یہ بات درست نہیں ہے. لیکن وہ جو آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ کس طریقے سے ان کی انشور کی جا سکتی ہے پریزنس، تو وہ اس کا تو طریقہ اور کوئی نہیں ہے. وہ زیادہ سے زیادہ عدالت اگر کسی بات میں مطلب واقعی جو کارروائی کرے تو وہ صرف گورنمنٹ آف پاکستان کو ریکویسٹ کرے گی اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ذریعے برطانیہ کو اس پہ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے. لیکن ضروری نہیں کہ برطانیہ صرف ریکویسٹ کی بنیاد پر ان کو حوالے کر دے، اس کا ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے. پہلے تو ہمارا ایفٹ کے اگریمنٹ نہیں ہے, لیکن اگر اس کے باوجود بھی چاہے وہ کر تو سکتے ہیں, لیکن اس میں 100% ڈسکریشن ان کی ہے. لیکن اس میں پھر وہاں کے قوانین ایسے ہیں اور دنیا بھر میں اس قسم کی ہے کہ جب اس قسم کی حوالگی کی بات آتی ہے تو وہ ایک وہاں کا لیگل پروسیس ہے. تو لیگل پروسیس میں اگر کوئی فرد یہ ثابت کر دے کہ میری زندگی کو خطرہ ہے یا یہ بددیانتی والی بات ہے یا کوئی اور ایسی چیز لے آئے, تو پھر وہاں کی وہ فیصلہ جو ہے وہاں کی حکومت نے کرنا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ یہ آپ اتنی آسانی سے ان کی پریزنس کو انشور کر سکیں. اور پرو کلینڈ اور تھنڈر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ فار دا ٹائم بینگ ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ اگر یہ ہم نے پروسیس شروع کیا تو یہ بہت لمبا ہو جائے گا. تو اس سے دوسرے جو کیس ہے میاں صاحب کے اور ان کی صاحبزادی اور داماد کا وہ ڈیلے ہو جائے گا. تو اسی لیے اس معاملے کو انہوں نے علیحدہ کر کے اس کی کاروائی آگے چلا رہے ہیں, اور اسی لیے شاید 13 اکتوبر کی ڈیٹ ہے جب ان پر چارج فریم ہوگا.
یہ تھے ممتاز ماہر قانون ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود. امریکہ اور ترکی کے مابین کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے. دونوں ملکوں نے سفارتی تنازع میں ایک دوسرے کے لیے ویزا کی سروس معطل کر دی ہے. ترکی میں ناکام بغاوت کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھی. ترکی کی حکومت امریکہ میں مقیم مذہبی رہنما فتح اللہ گولن کو اس بغاوت کا ذمہ دار مانتی ہے. سنیے نیویارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ.
اتوار کے روز ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں امریکی سفارت خانے نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ حالیہ واقعات نے مجبور کر دیا ہے کہ امریکی سفارت خانے اور اس کے عملے کی سلامتی قائم رکھنے کے ترک حکومت کے عزم کا اثر نو جائزہ لیا جائے. چند گھنٹے گزرے اور واشنگٹن میں ترک سفارت خانے نے تقریباً انہی الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا جس میں امریکی حکومت کے عزم کا اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت کی بات کہی گئی. اس طرح امریکہ اور ترکی کے درمیان کشیدگی کے نئے دور میں سفارتی تنازع اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ اب دونوں نے ایک دوسرے کے لیے بیشتر ویزا سروسز معطل کر دی ہیں. ترکی نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ نہ تو انٹرنیٹ کے ذریعے اور نہ ہی سرحدوں پر امریکیوں کو ویزے جاری کیے جائیں گے. امریکہ نے جو ویزے دینے بند کیے ہیں ان میں بزنس، ٹورسٹ اور اسٹوڈنٹ ویزے کے ساتھ ساتھ سفارتی اور سرکاری ویزے بھی شامل ہیں. اس سے پہلے ترک حکام نے استنبول میں امریکی کونسلیٹ کے ایک اہلکار کو گزشتہ برس ترکی میں ہونے والی ناکام بغاوت کے مبینہ سرغنہ فتح اللہ گولن کے ساتھ روابط کے الزام میں حراست میں لے لیا تھا. امریکہ نے اس اہلکار پر لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد کہا اور اس کی حراست پر اعتراض جتایا تھا. امریکہ نے اس اقدام کو دو طرفہ تعلقات کے لیے نقصان دہ بھی قرار دیا تھا. ترکی کا کہنا ہے کہ یہ اہلکار ترک شہری ہے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان ترکی نجات مذہبی رہنما فتح اللہ گولن پر ترکی میں بغاوت بھڑکانے کا الزام عائد کرتے ہیں. ترکی میں 2016 میں جولائی مہینے میں صدر اردوان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی تھی. گولن اس الزام سے انکار کرتے ہیں. ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ تختہ الٹ کا معاملہ محض ایک دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. ترک حکومت امریکہ پر دباؤ بناتی رہی ہے کہ گولن کو ترکی کے حوالے کیا جائے. گولن پینسلوینیا میں کئی برس سے رہ رہے ہیں. امریکہ اور ترکی کے درمیان روابط اس سال مئی کے مہینے میں مزید کشیدہ ہو گئے جب واشنگٹن میں ترک صدر اردوان کے دورے کے دوران کچھ ترک سیکیورٹی اہلکار مظاہرین کے ساتھ تشدد میں شامل ہوئے. ان میں سے کچھ کے خلاف امریکی حکام نے کارروائی بھی کی جس پر ترکی نے ناراضگی بھی جتائی تھی. اس کے علاوہ ستمبر ماہ میں ترکی نے اس بات پر بھی اعتراض جتایا تھا جب امریکہ میں ایک سابق ترک وزیر پر ایران پر لگی پابندیوں کی خلاف ورزی کی سازش کا الزام عائد کیا گیا تھا. ترکی نیٹو کا رکن ہے اور داعش کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اتحادی بھی ہے, لیکن امریکہ اور ترکی کے درمیان کرد جنگجوؤں کی حمایت کو لے کر بھی تناؤ رہا ہے. امریکہ داعش کے خلاف جنگ میں کرد جنگجوؤں کی حمایت کرتا ہے جبکہ ترکی کرد جنگجوؤں کو دہشت گرد کہتا ہے اور کردستان ورکرز پارٹی کا حصہ تصور کرتا ہے. کردستان ورکرز پارٹی نے 3 دہائیوں سے ترکی کے اندر بغاوت کی مہم چلا رکھی ہے.
نیو یارک سے یہ تھے صحافی سلیم رضوی. اس سال 26 ستمبر کو لاہور سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والے ترک شہری مسعود کچماز اور ان کے اہل خانہ کا تاحال کوئی پتہ نہیں کہاں ہے. مسعود کے ساتھی اساتذہ اور ان کے طالب علموں نے لاہور پریس کلب میں احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تعاون نہیں کر رہی. معلومات تو دور کی بات, باقی ترک اساتذہ کو بھی اب دھمکیاں مل رہی ہیں. تفصیل کے ساتھ لاہور سے نامہ نگار حنا سعید.
مسعود کچماز کے ساتھی مراد یاقوت نے بی بی سی کو بتایا کہ پاکستان میں مقیم تمام ترک ٹیچرز شدید تشویش میں مبتلا ہیں کیونکہ 2 ہفتے گزرنے کے باوجود ان کے ساتھی اور اہل خانہ سے متعلق کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکیں, جبکہ متعدد ٹیچرز کو دھمکیاں مل رہی ہیں اور ان کو ہراساں بھی کیا جا رہا ہے. مراد کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ان کے ترک ساتھیوں کو دھمکایا جا رہا ہے، نامعلوم افراد ان کے گھر گھس جاتے ہیں۔ ان کے دو ساتھیوں کے ساتھ یہ سب ہوا، چند لوگ تفتیش کرنے کے لیے ان کے گھر داخل ہوئے اور مانگنے پر بھی کوئی ڈیوٹی کارڈ یا آئی ڈی نہیں دکھایا۔ شکر ہے کہ وہ بچ گئے، انہیں اغوا نہیں کیا گیا۔ مراد یاقوت نے بتایا کہ مسعود کے اغوا کے واحد چشمدید گواہ فتح اوج نے رہائش گاہ بدل لی ہے اور اپنی فیملی کی سیکیورٹی کو لے کر شدید فکر مند ہیں۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ترک ٹیچرز کی ایک درخواست زیر سماعت ہے، جس میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ انہیں ترکی ڈپورٹ نہ کیا جائے۔ لاہور میں مسعود کے ساتھی اورہان یاگون نے لاہور ہائی کورٹ میں ان کے اور ان کے اہل خانہ کے اغوا کا کیس دائر کیا ہے۔ مراد نے اس کیس سے متعلق بی بی سی کو بتایا کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ کیس عدالت میں ہے لیکن اب تک اغوا کی ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوئی۔ مراد کہہ رہے ہیں کہ متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او نے ہمارے ساتھیوں کو کہا کہ اتھارٹیز نے ہمیں مسعود کے اغوا کی ایف آئی آر درج کرنے سے روک دیا ہے۔ جمعے کو لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ اس معاملے کی ایف آئی آر درج کی جائے، لیکن اب بھی یہ کیس ایف آئی آر کے بغیر ہی چل رہا ہے، اسی لیے کسی بھی صوبائی یا حکومتی ادارے کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا۔ مراد کا شکوہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ ان کی مدد نہیں کر رہا، نہ ہی صوبائی حکومت نے کوئی ایکشن لیا اور نہ ہی اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین یو این ایچ سی آر کے پاکستان آفس نے کوئی خاطر خواہ کارروائی کی۔ مستقبل کے لاہ عمل کے حوالے سے مراد کا کہنا تھا کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس معاملے پر اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے اور عدالت سے انصاف کی امید کر رہے ہیں۔ حنا سعید، بی بی سی نیوز، لاہور۔
پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ فوجی اور دیگر ضرورتوں کے لیے پاکستان کا امریکہ پر انحصار کرنے کا دور لد گیا۔ انہوں نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے بعد عرب نیوز کو دیے جانے والے ایک انٹرویو میں کہا کہ دنیا بھر کو دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں پاکستان کی کوشش تسلیم کرنی چاہیے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ فراز ہاشمی کی زبانی۔
شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اگر ایک ذریعہ سوکھ جائے تو ہمیں چاروں نچار دوسرے ذریعے کے پاس جانا پڑے گا۔ اس میں زیادہ لاگت آ سکتی ہے، اس میں زیادہ وسائل لگ سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ جنگ لڑنی ہے اور اس بات کے لیے ہم ان لوگوں پر زور دیتے ہیں جن سے ہم ملتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے نظام پر عائد کی جانے والی کوئی پابندی یا کسی قسم کی قدغن دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ کو صرف کمزور کرے گی، جس سے اس خطے کا توازن متاثر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری فوج میں ہمارے پاس اہم امریکی اسلحے کے نظام ہیں، لیکن ہم لوگوں نے تنوع اختیار کیا ہے۔ ہمارے پاس چینی اور یورپی اسلحہ بھی ہے اور پہلی بار اس میں روسی ہیلی کاپٹر شامل کیے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ خاقان عباسی کو عہدہ سنبھالے ابھی 2 ماہ ہی ہوئے ہیں۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کو نااہل قرار دیے جانے کے بعد انہیں پارلیمان میں خصوصی انتخاب کے ذریعے 1 اگست کو وزیراعظم بنایا گیا تھا۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون پارلیمان میں اکثریت میں ہیں اور خاقان عباسی نواز شریف کے پکے وفادار اور معتمد ساتھی ہیں، اس لیے وہ اس عہدے کی مناسب پسند ٹھہرے۔ وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے کے ساتھ ہی انہیں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں دہشت گردی، بجلی کا بحران اور معاشی اور علاقائی عدم استحکام شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مشکل کام ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بڑھتی ہوئی آبادی والے ملک، جس کی آبادی 20 کروڑ سے زیادہ ہے، اسے چلانا آسان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا کے بڑے ممالک میں سے ایک ہے، یہ جوہری قوت کا حامل ہے، ہمارا پڑوس ایک بڑا چیلنج ہے۔ ملک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے، افغانستان میں مسائل ہیں، وہاں وسیع پیمانے پر غیر ملکی فوجی تعینات ہیں، مشرق میں ہمارا ایک پڑوسی ہے جس سے ہم نے جنگیں لڑی ہیں، وہ بھی جوہری قوت ہے، ہمارے درمیان تنازع ہے، انہوں نے کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے جو کہ ہمارا خطہ ہے، اس کے علاوہ معاشی چیلنجز بھی ہیں۔
پاکستان کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ امریکہ پر عسکری اور دیگر امداد کے لیے انحصار کرنے کا دور ختم ہوا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے فراز ہاشمی سے سنی، ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی یہ خبر موجود ہے۔ 1, 2, 3 ہاں تیسرے نمبر پر ہے، ہو سکے تو ضرور دیکھیے گا، پڑھ بھی لیجیے گا۔ ویسے اس وقت ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام جس خبر سے لیڈ کر رہی ہے، اسی سے ریڈیو سیربین بھی لیڈ ہوا۔ نواز شریف اور مریم پر فرد جرم 13 اکتوبر کو عائد کی جائے گی، لیکن وہاں پہ جاوید اقبال کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کہاں ہاں کہنی ہے اور کہاں نہ۔ اس کا پس منظر ہے کیا؟ ظاہر اس کو جاننے کے لیے آپ کو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آنا ہی پڑے گا۔ دیکھا، نوٹ کیا میں آپ کو کیسے مدعو کرتا ہوں، ادب کے ساتھ۔ اور ہاں، دبئی ٹیسٹ میں پاکستان کو ویسٹ انڈیز سے جیتنے کے لیے 317 رنز کا ہدف ملا ہے. پاکستانی بیٹنگ اس وقت مشکلات میں ہے. عبدالرشید شکور سے آنکھوں دیکھا حال پوچھیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ کیا ہوا ہے. یہ ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں یا یہ وکٹ ہی اتنی خطرناک ہے کہ جس پہ کوئی ٹھہر نہیں پا رہا. ویسے ہاں خود عبدالرشید شکور کے بھی یو اے ای میں 100 ٹیسٹ میچ مکمل ہوئے, ہلکا سا ذکر اس کا بھی رہے گا. لیکن آپ کے جس خبر میں دلچسپی ہے, ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پہ کہا جا رہا ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر, وہاں پر ایک خبر یہ بھی ہے, امت شاہ کے بیٹے کا کاروبار ایک سال میں 50,000 سے 80 کروڑ کا ہو گیا. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں,
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر صبا ناز کے ساتھ.
پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان دبئی میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن پاکستانی ٹیم کو جیت کے لیے 317 رنز کا ہدف ملا ہے. اس سے قبل سری لنکا کی ٹیم آج اپنی دوسری اننگز میں 96 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. پاکستان کی جانب سے وہاب ریاض نے 4 اور حارث سہیل نے ایک ہی اوور میں 3 وکٹیں حاصل کیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی نے فاسٹ بالر عثمان خان شنواری کو انفٹ محمد عامر کی جگہ سری لنکا کے خلاف 5 ون ڈے میچوں پر مشتمل سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم میں شامل کر لیا ہے. ٹینس کی نئی عالمی رینکنگ جاری ہو گئی ہے جس میں رومانیا کی ٹینس پلیئر سیمونا حالپ پہلی بار خواتین رینکنگ میں ٹاپ پر ہیں. یہ پوزیشن انہوں نے اسپین کی گاربینے موگوروزا کی جگہ حاصل کی ہے. مردوں کی نئی عالمی رینکنگ میں رافیل نڈال سرے فہرست ہیں جبکہ راجر فیڈرر دوسرے اور اینڈی مرے تیسرے نمبر پر ہیں. بیلجیم کے ڈیوڈ گوفن گزشتہ روز جاپان اوپن ٹائٹل کی جیت کے بعد 8 درجہ ترقی کے ساتھ رینکنگ میں سرے فہرست 10 کھلاڑیوں کی لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں. مصر کی فٹ بال ٹیم نے کانگو کی ٹیم کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر 28 سالوں میں پہلی بار 2018 کے فٹ بال ورلڈ کپ میں کوالیفائی کر لیا ہے. انگلینڈ کی ٹیم پہلے ہی ورلڈ کپ میں کوالیفائی کر چکی ہے جس نے گروپ ایف میں اپنے کوالیفائنگ راؤنڈ کے آخری میچ میں لتھوینیا کو 1-0 سے شکست دے دی. اسکاٹ لینڈ اور سلووینیا کے درمیان میچ ڈرا ہو گیا. اس کے ساتھ ہی اسکاٹ لینڈ کی ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے کی امید ختم ہو گئی. مونٹریال میں ہونے والی ورلڈ جمناسٹکس چیمپئن شپ میں جاپان کی 19 سالہ مائی موراکامی نے سونے کا تمغہ جیت لیا. اس عالمی چیمپئن شپ میں پہلی بار برطانیہ کی کلاوڈیا فراگاپانی نے کانسی کا تمغہ جیتا ہے. سنوکر پلیئر جارج ٹرمپ نے یورپین ماسٹرز ٹائٹل جیت لیا ہے. بیلجیم میں ہونے والے فائنل میں انہوں نے سٹوئرٹ بنگھم کو 7 کے مقابلے 9 فریمز سے شکست دی.
کھیلوں کا احوال آپ نے سبانا سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سیربین کے نصف پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری نازش ظفر کی ہے لیکن ایک خبر خاصی اچھک رہی ہے ہماری فہرست میں, وہ ہے پاکستان جیسے ملک کو چلانا آسان کام نہیں. یہ بیان ہے شاہد خاقان عباسی کا, ذرا دیر میں آنے کو ہے.
پاکستان کی احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اور ان کے بچوں پر 3 مقدمات میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے 13 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے. صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں فائرنگ کے واقعے میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے 3 افراد سمیت 5 افراد ہلاک ہوئے جس کے بعد ہزارہ افراد نے لاشوں کے ہمراہ احتجاج کیا ہے. عالمی امدادی تنظیم ریڈ کراس نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں اپنی موجودگی خاصی کم کر رہے ہیں. میمنہ اور قندوز میں ریڈ کراس کے دفاتر بند کر دیے جائیں گے جبکہ مزار شریف میں آپریشن محدود کر دیا جائے گا. حالیہ سفارتی کشیدگی میں امریکہ اور ترکی نے ایک دوسرے کے لیے اپنی بیشتر ویزا خدمات معطل کر دی ہیں. ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے اس کے پاسداران انقلاب اسلامی افواج کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا تو وہ رد عمل دیں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے ناظر ظفر سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے 3 افراد سمیت 5 لوگوں کی جان گئی ہے. یہ واقعہ علی صبح پیش آیا. اس واقعے کے خلاف ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد نے لاشوں کے ہمراہ احتجاج کیا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
یہ واقعہ کوئٹہ شہر میں کاسی روڈ سے متصل اللہ ڈینا روڈ پر پیش آیا. گوالمنڈی پولیس اسٹیشن کے ایک اہلکار نے بتایا کہ 6 افراد ایک گاڑی میں سبزی لینے کے لیے ہزار گنجی جا رہے تھے جن میں سے 4 افراد کا تعلق ہزارہ قبیلے سے تھا. پولیس اہلکار نے بتایا کہ نامعلوم مسلح افراد نے اس علاقے میں گاڑی پر حملہ کیا. حملے کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا. اس حوالے سے ڈی آئی جی پولیس کوئٹہ عبدالرزاق چیما کا کہنا تھا.
اور ایک ڈرائیور ہے جو نان ہزارہ ہے اور ایک اور بندہ جو ہے وہ بڑے ایج قوم کا وہ بھی نان ہزارہ. 2 نان ہزارہ اور 3 ہزارہ کی اس میں شہادت ہوئی ہے. 1 ہزارہ جس کی گردن میں اور اس میں گولی لگی ہوئی ہے وہ آپریشن تھیٹر میں ان کا آپریشن میری اطلاع کے مطابق ہو گیا.
ڈی آئی جی پولیس نے بتایا کہ حملہور 2 تھے جو کہ موٹر سائیکل پر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. پولیس اہلکار نے بتایا کہ ٹارگیٹ کلنگ کا واقعہ ہے جس میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کو نشانہ بنایا گیا. چند سال قبل ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے سبزی فروشوں پر حملوں کے بعد سے قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کو سیکورٹی میں سبزی منڈی لے جانے کے علاوہ واپس بھی لایا جاتا ہے. ڈی آئی جی پولیس کے مطابق قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کبھی کبھار بعض مجبوریوں کے باعث سیکورٹی کا انتظار کیے بغیر چلے جاتے ہیں.
پھر بھی کبھی کبھی کوئی لوگ ایسے جو ہے وہ ایمرجنسی میں یا اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اس کنوائے کو اوائڈ کر کے جاتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ واقعہ پھر جو ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہزارہ کمیونٹی جو ہے وہ ٹارگیٹ پہ بھی ہے اور اس کی سیکیورٹی کے ہم نے خاطر خواہ انتظامات بھی کیے ہوئے ہیں.
ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس واقعے کے خلاف علمدار روڈ پر لاشوں کے ہمراہ احتجاج کیا. قبیلے کے رہنما کجوم چنگیزی نے اس واقعے کو غفلت کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ عملے کا نشانہ بننے والوں کو سیکورٹی فراہم نہیں کی گئی تھی.
ذمہ دار یہ انتظامیہ ہے, غفلت انہوں نے برتی ہے. کیونکہ فیصلہ یہ ہوا تھا کافی مدت پہلے, چند سال پہلے, کہ جب بھی یہ سبزی والے جائیں گے سبزی خریدنے تو ان کو اسکواڈ کے ساتھ بھیجا جائے گا اور اسکواڈ کے ساتھ بھی واپس لائے گا, لیکن ان کے ساتھ کوئی اسکواڈ نہیں تھا, کوئی بندہ نہیں تھا.
بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے احتجاج کرنے والے افراد سے ملاقات کی اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی یقین دہانی کرائی.
اور آئی ایشور یو, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے یہ لوگ ڈرا نہیں سکتے ہیں. میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں سوائے اللہ کے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم ان کو انجام تک ضرور پہنچائیں. جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے انسانیت کا قتل کیا. میرا دین اس میں بڑا کلیئر ہے اور اسی طرح میں بھی بڑا کلیئر ہوں.
سرکاری حکام کی سیکورٹی کے حوالے سے بعض یقین دانیوں پر مظاہرین نے احتجاج ختم کیا. ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے. کوئٹہ اور اس کے نوائی علاقوں میں ایک ماہ کے دوران ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد پر یہ دوسرا حملہ تھا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں عرف عام میں فاٹا سے متعلق اصلاحات میں تاخیر کی وجہ سے فاٹا اور صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام نے آج اسلام آباد کے ڈی چوک پر دھرنا دیا. پاکستان میں حزب مخالف کی کئی جماعتوں نے آج حکومت کو فاٹا اصلاحات پر عمل کرنے کے لیے ڈیڈ لائن کے طور پر دی تھی, لیکن مطلب آج یعنی 9 اکتوبر کی تاریخ, لیکن اس پر کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی. آج کے دھرنے میں سیاسی اور مقامی جماعتوں کے رہنماؤں نے اپنی تقاریر میں مطالبات حکومت کے سامنے رکھے. اسلام آباد سے موسیٰ یاوری کی رپورٹ.
اسلام آباد میں مختلف سیاسی پارٹیوں کی سربراہی میں فاٹا اصلاحات میں تاخیر کی وجہ سے فاٹا کے عوام نے ڈی چوک پر احتجاج کیا.
دیمال ہار! دیمال ہار! دیمال ہار! دیمال ہار! دیمال ہار! دیمال ہار!
پاکستان پیپلز پارٹی کے آخونزادہ چٹان نے فاٹا کے عوام کے تین مطالبات حکومت کے سامنے رکھتے ہوئے کہا،
اور امن و امان کے لیے ہم نے حکومت کو تجویز دی ہے کہ جب تک افغانستان میں امن نہیں آئے گا پاکستان میں اور فاٹا میں امن قائم نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے دوستوں، ہمارا دوسرا مطالبہ ہے ریہیبلیٹیشن کا، ریکنسٹرکشن کا۔ آپ لوگوں نے جو رشیا کے خلاف 79 سے لے کر ابھی امریکہ تک جو ہماری سرزمین کو استعمال کیا اپنے اسٹریٹجک مفادات کے لیے، بین الاقوامی اسٹریٹجک مفادات کے لیے، اس میں ہماری جو تباہی ہوئی ہے، اس میں ہم پہ جو قیامت نازل ہوا ہے، اس کے لیے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا 6% بنتا ہے این ایف سی وارڈ میں، ہمیں 3% دے دیں، ہمیں 500 ارب دے دیں۔
اے این پی کی خاتون رہنما نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا،
آباد رہیں گے ویرانے، شاداب رہیں گی زنجیریں، جب تک دیوانے زندہ ہیں پھریں گی پھولیں گی زنجیریں، اور یہ جو زنجیروں سے باہر ہیں آزاد انہیں بھی مت سمجھو، جب ہاتھ کٹیں گے ظالم کے اس وقت کٹیں گی زنجیریں، تادم مر کی آواز ہوگی کہ فاٹا اور پختونخوا ایک، ہمارا خون ایک، ہمارا مرنا جینا ایک، ہمارا شناختی کارڈ ایک، ہمارا پاکستان ایک، اور فاٹا بن کے رہے گا پختونخوا۔
روا سال میں حکومت کی جانب سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اس کمیٹی کی سر فہرست تجویز یہ تھی کہ قبائلی علاقوں کو خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم کیا جائے، لیکن اب تک اس کمیٹی کی تجویز پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ موسیٰ یاوری، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں ڈینگی بخار سے ہلاک شدگان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اب تک اس وائرس سے 50 افراد ہلاک اور ہزاروں متاثر ہوئے ہیں۔ پشاور سے رفعت اللہ اور اگزئی۔
پشاور میں ڈینگی کے خلاف مہم کے فوکل پرسن اور ڈپٹی کمشنر پشاور ثاقب اسلم رضا نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ جن 4 یونین کونسلوں میں سب سے پہلے ڈینگی وائرس پھیلا تھا وہاں اب اس مرض پر قابو پا لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈبلیو ایچ او کی ٹیمیں روزانہ کی بنیاد پر تمام متاثر علاقوں میں ڈینگی کا لاروا ٹیسٹ کراتے ہیں اور ان علاقوں سے نیگیٹو ٹیسٹ آ رہے ہیں جہاں پہلے یہ وائرس تیزی سے پھیلا تھا۔ انہوں نے کہا،
جہاں تک وائرس کے پھیلاؤ کا تعلق ہے تو وہ ہمارے پاس آج بھی ٹوٹل جو پیشنٹس ایڈمٹ ہوئے ہیں دے آر لیس دین 100 مختلف ہاسپٹل سے، تو ایز سچ اس کا پھیلاؤ، بلکہ اس کا گراف اب پھیلنے کا نیچے جا رہا ہے۔ ایڈمیشنز ہمارے پاس ڈیلی 200-300 تک بھی ایڈمیشنز گئے تھے، اب تو 100 سے نیچے ایڈمیشنز آ رہے ہیں ہمارے پشاور میں۔ کرنٹلی ایڈمیٹڈ ایچ ایم سی میں صرف 67 پیشنٹس ہیں ڈینگی کے حوالے سے، ایل آر ایچ میں 21 ہے، نصیر اللہ بابر میں صرف 16 ہے، اور ہمارا جو ہے وہ کے ٹی ایچ میں 205 ہے۔ تو اس لیے ایمپل اسپیس، اور پولیس ہاسپٹل میں 0 ہیں، اسی طرح سٹی ہاسپٹل میں بھی نہیں ہے، اسی طرح ہمارے پاس ایمپل اسپیس تمام کے تمام ہاسپٹلس میں موجود ہے۔ یہ ساری کی ساری افواہیں ہیر سے ہیں۔
ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ پشاور میں ڈینگی سے بچاؤ کے لیے گھر گھر آگاہی مہم کا سلسلہ جاری ہے، جس کا مقصد عوام کو اس بیماری سے متعلق معلومات فراہم کرنا ہے۔
آج کل ہم نے اب میکینیکل کنٹرول شروع کیا ہوا ہے۔ میکینیکل کنٹرول یہ ہے کہ ہماری اپنی ٹیمز جاتی ہیں ہر گھر کے اندر، وہ لاروا چیک کرتی ہیں، اور پانی میں واٹر کنٹینرز میں اگر لاروا پایا جاتا ہے تو وہ پانی ہم خود گراتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس کمپین تو ہماری آج 70 دن ہو گئے ہیں جاری ہے، جس لوکل پاپولیشن کو بتانے کے لیے کہ کس طرح اس کو آپ اوائڈ کر سکتے۔
پشاور شہر میں ڈینگی بخار سے اب تک 50 افراد ہلاک اور ہزاروں متاثر ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز صوبے کے ایک بڑی طبی مرکز خیبر ٹیچنگ ہسپتال کے ایک وارڈ بوائے الطاف خان ڈینگی بخار سے ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد مذکورہ ہسپتال کے اسٹاف میں بھی خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس سے پہلے اسی ہسپتال کے 2 دیگر ملازمین بھی ڈینگی کی وجہ سے متاثر ہو چکے ہیں۔ محکمہ صحت کے ذرائع کے مطابق ڈینگی بخار سے متاثرہ بیشتر مریضوں کو خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے، جہاں ان مریضوں کے لیے خصوصی طور پر 4 وارڈز مختص کیے گئے ہیں۔ رفعت اللہ ارکزئی، بی بی سی، پشاور۔
میانمار سے بنگلہ دیش پہنچنے کی کوشش کرنے والے روہنگیا مسلمانوں کی کشتی دریائے ناف میں الٹنے سے کم از کم 12 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ درجنوں افراد ابھی تک لاپتہ ہیں. ہلاک شدگان کی تعداد زیادہ تر بچوں کی ہے. کشتی کے الٹنے کی وجہ تھی کیا؟ تفصیل کے ساتھ نازیہ گلزار, لیکن اس کا آغاز صوتی جھلک سے ہوتا ہے.
The latest we know is that there are about 100 people on board.
ہمیں جو تازہ ترین معلومات ملی ہیں ان کے مطابق 100 کے قریب افراد کشتی میں سوار تھے, جن میں بڑی تعداد بچوں کی شامل تھی. سرچ اور ریسکیو آپریشن ابھی تک جاری ہے. یہ بہت ہی دلخراش واقعہ ہے جو میانمار کی سرحد کے اس پار ہونے والے المناک واقعات کی نشاندہی کرتا ہے.
یہ تھے امدادی ادارے سیو دی چلڈرن کے ایونٹ سکو مین, جنہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے واقعے کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا. بنگلہ دیشی حکام کے مطابق کشتی حادثے میں ڈوبنے والوں میں سے 10 بچوں, ایک خاتون اور ایک مرد کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں. بی بی این 10 جو اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے لیے کام کرتی ہیں, ان کا کہنا ہے کہ کشتی میں گنجائش سے زیادہ لوگوں کا سوار ہونا کشتی کے ڈوبنے کی وجہ بنا.
یہ لوگ بہت مایوس تھے, انہوں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا اور نہ ہی ان کے پاس پینے کے لیے پانی تھا, اور بالآخر جب کشتیاں انہیں لینے کے لیے آئیں تو وہ اس مایوسی کے عالم میں کشتی کے ملاح کو ایسے علاقے میں لے گئے جہاں پر پانی کی سطح نیچے تھی, جس کے باعث کشتی دلدل میں پھنس گئی اور جب تیز لہریں آئیں تو وہ الٹ گئی.
حالیہ مہینوں میں برما کی سرکاری فوج کی جانب سے آپریشن شروع کیے جانے کے بعد سے اب تک 5 لاکھ کے قریب روہنگیا مسلمان اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں, اور ان میں سے بڑی تعداد اب بنگلہ دیش میں پناہ گزین ہے. میانمار کے حالات سے بیزار افراد ناقص حالت والی کشتیوں میں بھی سوار ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ان میں زیادہ تعداد ایسے افراد کی ہوتی ہے جو تیرنا بھی نہیں جانتے. حالیہ کشتی حادثے میں بچ جانے والا ایک شخص اپنے پورے خاندان سمیت کشتی میں سوار تھا.
ہم سب نے کنارے پر کشتی کے لیے 10 دن تک انتظار کیا. جب کشتی 6 بجے پہنچی تو ہم کشتی میں سوار ہو گئے. وہ 7 بجے تک محض 1 گھنٹہ ہی سفر کر سکی اور ڈوب گئی. میرا پورا خاندان ہلاک ہو گیا.
ستمبر کے آخر میں بھی میانمار سے بنگلہ دیش پہنچنے کی کوشش کرنے والے روہنگیا مسلمانوں کی کشتی ڈوب گئی تھی, جس کے نتیجے میں لگ بھگ 60 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اگست میں میانمار کے علاقے رخائن میں روہنگیا عسکریت پسندوں کی جانب سے سیکورٹی پوسٹ پر حملے کے بعد تشدد پھوٹ پڑا تھا. رخائن میں روہنگیا مسلمانوں کی اکثریتی علاقے میں بڑی تعداد میں مکانات جلائے جانے کی کارروائی پر روہنگیا مسلمانوں کا خیال ہے کہ ان کے گھروں کو جلانے اور قتل و غارت کے واقعات کے پیچھے میانمار کی فوج کا ہاتھ ہے, جو ان کو میانمار میں رہنے نہیں دینا چاہتی. جبکہ برما کی حکومت کے مطابق وہ علاقے سے مزاحمت کاروں کو باہر نکال رہی ہے تاکہ عام شہریوں کو تحفظ دیا جا سکے. میانمار کی آبادی کی اکثریت بت مت سے تعلق رکھتی ہے. ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ روہنگیا مسلمان ہیں, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر غیر قانونی بنگلہ دیشی مہاجر ہیں. حکومت نے انہیں شہریت دینے سے انکار کر دیا ہے, تاہم یہ میانمار میں نسلوں سے رہ رہے ہیں.
میانمار سے بنگلہ دیش پہنچنے والے روہنگیا مسلمانوں کی داستان آپ کے لیے نازیہ گلزار سنا رہی تھی. انڈیا میں گجرات ہائی کورٹ نے سن 2002 میں گودھرا میں ٹرین کے ایک ڈبے میں آگ لگائے جانے کے واقعے میں 11 مسلمانوں کی سزائے موت کم کر کے عمر قید میں تبدیل کر دیا ہے. تاہم عدالت نے 20 دیگر مجرموں کی عمر قید کی سزا برقرار رکھی ہے. دلی سے شکیل اختر.
گجرات ہائی کورٹ کی ایک ڈویژن بینچ نے گودھرا کے واقعے میں ان سبھی 31 ملزموں کو مجرم قرار دیا جنہیں ذیلی عدالت پہلے ہی مجرم قرار دے چکی ہے. تاہم عدالت عالیہ نے اس معاملے میں ان سبھی 11 مسلمانوں کی پھانسی کی سزا گھٹا کر عمر قید میں تبدیل کر دی جنہیں ذیلی عدالت نے موت کی سزا سنائی تھی. سرکاری وکیل جیم پنچال نے موت کی سزا تبدیل کیے جانے کے بارے میں کہا.
ریزنز آر گیون بائی دی آنریبل کورٹ بٹ سنس آئی ایم ناٹ ہیونگ ا کاپی آف.
جیم پنچال کہہ رہے تھے کہ عدالت عالیہ نے اپنے فیصلے میں سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرنے کی وجہ بتائی ہے, لیکن ابھی اس کی تفصیلات کے بارے میں نہیں معلوم. عدالت نے اس واقعے میں باقی 20 مجرموں کی عمر قید کی سزا برقرار رکھی ہے. سرکاری وکیل نے بتایا کہ عمر قید کا مطلب تاحیات قید ہے. عدالت عالیہ نے اس مقدمے کے فیصلے میں تاخیر پر افسوس کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ اس سے متاثرین اور ملزموں دونوں کو ہی تکلیف پہنچتی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ حکومت اور ریلوے کا محکمہ دونوں ہی امن و قانون برقرار رکھنے کی اپنی ذمہ داری میں ناکام رہے۔ عدالت نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ سبھی 59 مہلوکین کے رشتہ داروں کو 10-10 لاکھ روپے کا معاوضہ ادا کرے۔ یہ واقعہ فروری 2002 میں اس وقت رونما ہوا تھا جب ایودھیا سے آنے والی سابرمتی ٹرین کے ایک ڈبے کو گودھرا اسٹیشن کے نزدیک مسلمانوں کے ایک ہجوم نے آگ لگا دی تھی، جس میں 59 ہندو زائرین جل کر ہلاک ہو گئے تھے۔ گودھرا کے اس بہیمانہ واقعے کے بعد شہر کے سینکڑوں مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن ذیلی عدالت نے اپنے فیصلے میں 63 ملزموں کو تمام الزامات سے بری کر دیا تھا۔ ان میں گودھرا کے مولانا محمد حسین عمر جی بھی شامل تھے، جنہیں پولیس نے اصل ملزم قرار دیا تھا۔ سابرمتی ٹرین میں ہندو زائرین کی ہلاکت کے واقعے کے بعد پورے گجرات میں مسلم مخالف فسادات پھوٹ پڑے تھے، جن میں 1000 سے زیادہ مسلمان مارے گئے تھے۔ گودھرا ٹرین کے واقعے اور فسادات کے اہم واقعات کی تفتیش سپریم کورٹ کی نگرانی میں ایک خصوصی تفتیشی ٹیم نے کی تھی۔ مسلمانوں کی ہلاکتوں کے سلسلے میں 100 سے زیادہ ہندوؤں کو سزائیں دی جا چکی ہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے، ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میں وزیر پانی اور بجلی ہوں۔
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میرا سوال یہ ہے،
پروگرام نہیں سن پاتے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین، آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور کے رہائشی محمد شہیر نیازی کی عمر محض 17 سال ہے، لیکن اپنی سائنسی تحقیقاتی مضمون سے انہوں نے دور حاضر کے عالم طبیعیات کو نہ صرف حیران کیا، بلکہ انہیں تحقیق کے لیے ایک نیا زاویہ بھی فراہم کیا۔ نوجوان پاکستانی سائنسدان نے دنیا بھر کے سائنسدانوں سے تعریف منوائی ہے، وہ پاکستان کے لیے نوبل انعام جیتنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ مزید تفصیل کے ساتھ ہمارے نامہ نگار عمر دراز۔
شہیر نیازی کی برقی چھتوں یعنی الیکٹرک ہنی کام پر کی گئی تحقیق پر مبنی مضمون گزشتہ ماہ رائل سوسائٹی اوپن سائنس جنرل نے شائع کیا۔ یہ جریدہ دنیا بھر سے سائنس، ریاضی اور انجینئرنگ کے میدان میں ہونے والی تحقیق شائع کرتا ہے۔ ماہر طبیعیات برقی چھتے کے رجحان سے کئی دہائیوں سے واقف ہیں۔ شہیر کی گئی تحقیق جس پہلو کو سامنے لائی وہ تھا تیل کی سطح پر حرارت کا فرق۔ شہیر نے اس عمل کی تصویر کشی بھی کی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ تاہم یہ برقی چھتہ ہوتا کیا ہے؟ بی بی سی سے گفتگو کے دوران اس کی وضاحت کرتے ہوئے شہیر کا کہنا تھا کہ سائنسی تجربے میں دو برقی مورچے ہوتے ہیں، ایک سوئی اور دوسری ایک آہنی پلیٹ۔ اس پلیٹ پر تیل کی ایک لہر ڈال دی جاتی ہے، تیل میں سے بجلی نہیں گزر سکتی، تو جب سوئی سے ہائی وولٹیج پلیٹ کی طرف گرتی ہے تو ایک چھوٹے پیمانے پر ایسا ہی عمل ہوتا ہے جیسے آسمانی بجلی گرتی ہے۔
اب آئل چاہتا ہے کہ اس پہ اتنا زیادہ مطلب پریشر نہ پڑے اور ایفیشنسی بڑھ جائے آئنس کی ٹرانسفر کی، تو وہ ہیگزاگونل پیٹرنز بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو پھر ہم ہنی کام کا نام دیتے ہیں کیونکہ وہ اس طرح لگتا ہے جیسے شہد کی مکھی کا چھتا ہوتا ہے۔
شہیر کو علم اور تحقیق سے دوستی کا ماحول گھر ہی سے ملا۔ ان کے والد اور دادا کی دلچسپی سائنس اور خصوصاً علم طبیعیات میں تھی۔ ان کی والدہ نے سن 2016 میں ان کے لیے روس میں ہونے والے بین الاقوامی نوجوان ماہر طبیعیات کے ٹورنامنٹ، جسے علم طبیعیات کا ورلڈ کپ بھی کہا جاتا ہے، میں مقابلہ کرنے کا موقع تلاش کیا۔ وہاں انہیں اسی سائنسی مسئلے پر کام کرنے کو کہا گیا۔ روس سے واپسی پر انہوں نے اس تحقیق کو دنیا کے کسی اچھے رسالے میں شائع کرنے کی ٹھانی، جس کے لیے انہیں مزید ایک سال تحقیق کرنی پڑی۔ اس دوران شہیر نے انٹرنیٹ کی مدد حاصل کی اور تجربوں کے لیے وہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز کی لیبارٹری استعمال کرتے رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مستقبل میں وہ پاکستان کے لیے نوبل انعام لانا چاہیں گے۔
فیوچر گولز میں یہی ہے کہ win another نوبل پرائز فار پاکستان. اتنا ویسے نہیں مطلب سوچا تھا کہ ملے گی اتنی اٹینشن، مگر اٹ فیلز گریٹ کہ میں نے اپنے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. عمر کو ایک قید نہیں بنانا چاہیے، عمر سے آپ ڈیفائن نہیں کرتے کہ آپ کتنے سال کے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں اتنے سال کا ہوں. اگر ہم یہ سوچیں گے تو ہم زندگی میں کہیں نہیں جا سکتے.
شہیر کہتے ہیں کہ برقی چھتوں کے عمل سے حاصل ہونے والے علم کا استعمال بائیو میڈیسن، پرنٹنگ اور انجینئرنگ میں ہوتا ہے. مستقبل میں شہیر طبیعت کے حوالے سے علم کو بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور دنیا کی کسی اچھی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرتے ہوئے اس شعبے میں تحقیق کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور.
دنیا میں جانوروں کی بقا کے لیے کام کرنے والے ادارے ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ اور فیام میں WWF نے حکومت پاکستان کے لیے آگہی کی مہم کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد بازوں کے غیر قانونی شکار اور ان کی بیرون ملک فروخت کے بارے میں لوگوں کو بتانا اور خبردار کرنا ہے. کراچی سے ریاض سہیل.
پاکستان کے مختلف ہوائی اڈوں پر بینر آویزہ کیے گئے ہیں جن پر تحریر ہے کہ بحری باز کی مانگ مشرق وسطی کے ممالک میں شکار اور روایتی فالکنری کے کھیل کے باعث بہت زیادہ ہے. اس کی غیرقانونی تجارت ہی اس کے بقا کے لیے خطرہ ہے. جنگلی حیات کی غیرقانونی تجارت اور ملکیت مجرمانہ فعل ہے، جس کی سزا 2 سال قید یا 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے. پاکستان میں WWF کے مطابق بحری، چراغ، شہباز بازوں کی نسل خطرے سے دوچار ہے اور ان کی غیرقانونی تجارت ہی ان کی نسل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. WWF کی مینیجر ہمیرا عائشہ اس مہم کی اہمیت بیان کرتی ہیں.
کاغذ کا ایک حصہ تھا کہ کیسے ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے اس کی الیگل ٹریڈ کے حوالے سے نہ صرف روک تھام کے اقدامات کریں، بٹ اس کے ساتھ ایک آرگنائز کیمپین جو کہ پبلک اویئرنیس کے لیے چلانی بھی ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ بیا سیالی میں بھی اپنے ساتھ جانور کیری کرتے ہیں یا انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی طرح کی چیز کا حصہ بن رہے ہیں کہ کسی نے ان کو یہ ساتھ لے لو. تو یہ اوور آل جو ہے لیگل آسپیکٹ اس کے ٹریڈ کے پلس اس کے انوائرمنٹل آسپیکٹ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ کیمپین شروع کی.
WWF کا کہنا ہے کہ گزشتہ 15 سالوں سے جاری تحقیق میں معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستان میں بازوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے اور صرف 2015 میں 46 باز پکڑے گئے تھے. اسی طرح گزشتہ سال جنوری میں کراچی ایئرپورٹ سے 5 باز پکڑے گئے جو غیرقانونی طور پر منتقل کیے جا رہے تھے. قطر، دبئی، سعودی عرب اور کویت کے حکمران خاندان پاکستان میں موسم سرما میں شکار کے لیے خصوصی کیمپیں لگاتے ہیں، جس کے دوران نایاب جانوروں کی شکار کی بھی شکایت سامنے آتی ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں قطری شہزادے پر جرمانہ عائد کیا گیا تھا، جبکہ گزشتہ سال تحریک انصاف نے خاص طور پر قطر کے خلاف مہم بھی جاری رکھی. سندھ کے محکمہ جنگلی حیات کے ڈپٹی ڈائریکٹر غلام سرور جمالی کا کہنا ہے کہ جیسے ہی سردیوں کی آمد ہوتی ہے شمالی ممالک سے تلور اور باز ساتھ ساتھ یہاں کا رخ کرتے ہیں.
دیکھیں جو فلائی وے ہے وہ تو آپ کا انڈس ہے اور کچھ دوسرے ہیں. ایک تو لوگ اس کے راستے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور زیادہ تر جو ہمارا کوسٹل کا ایریا ہے ڈسٹرکٹ ٹھٹا اور بدین پاس کی زیادہ تر ان علاقوں میں ہوتی. ایک جو ہے جسے شاہین بھی کہا جاتا ہے یا بحری کہا جاتا ہے یہ ہے، اور ایک جو ہے ہلی ایریا میں آتا ہے وہ چرگ جسے کہا جاتا ہے. تو ہلی ایریا میں بھی ہماری ٹیم ایکٹیویٹ ہے اور جو مارشی ایریا ہے اس میں بھی بحری اور شاہین جو ہے مارشی ایریا میں آتا ہے وہ جو ہے وہ ہلی ایریا میں آتا ہے چرخ. تو دونوں ہیبیٹیٹ کے اندر ہماری ٹیمز جو ہیں ایکٹیویٹ ہیں.
واضح کے ٹھٹا اور بدین میں شکاری چھپ کر کیمپ لگاتے ہیں. زیر زمین ایک کھڈا کھود کر اس کے اوپر بوری سے شیلٹر بنایا جاتا ہے اور ساتھ میں باریک ڈوری کے ساتھ چھوٹی نسل کے باز کو باندھ کر اڑایا جاتا ہے. اس چھوٹے باز کے ساتھ پرندے کی کھال کا ٹکڑا بھی باندھ دیا جاتا ہے. بڑا باز جیسے اس کا پیچھا کرتے زمین پر اترتا ہے تو زمین میں دبے ہوئے جال میں پھنس جاتا ہے. یہ شکاری اپنے طور پر یہ کیمپ لگاتے ہیں یا بازوں کے تاجر انہیں اس کیمپ کے اخراجات دیتے ہیں. مقامی شکاریوں نے بی بی سی کو بتایا کہ بحری اور چراغ باز 20 سے 25 لاکھ روپے میں فروخت ہوتا ہے. اس کے خریدار عرب شکاری ہوتے ہیں. سندھ کے محکمہ جنگلی حیات کے ڈپٹی ڈائریکٹر غلام سرور جمالی کا کہنا ہے کہ اس موسم میں چھاپا مار ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں.
تو ہماری ٹیمیں جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہیں ہر ڈویژن کے اندر اور وہ اپنی کاروائیاں ڈال رہے ہیں تاکہ یہ جو آنے والے باز اور تلور پکڑے جاتے ہیں ان لوگوں کو پکڑا جا سکے. کوئی 7-8 کیسز جو ہیں ابھی رپورٹ ہوئے ہیں جو ان کو ٹریپ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے پاس کمپنسیشن لینے کے لیے 50,000 کی آخری حد ہے کہ اس سے زیادہ ہم نہیں لے سکتے اور جو پراپرٹی ہے وہ ضبط کی جائے. ابھی انیشیل اسٹیج ہے کہ ہم ان کی صرف تیاری دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی جال اٹھائے ہوئے ہیں یا کوئی اس طرح کے پھاندے ہیں جس سے وہ باز وغیرہ پھنستا ہے. تو اس میں پراپرٹی تو ہمیں ہاتھ آتی نہیں ہے لیکن جرمانے 50,000 تک ہم کر سکتے ہیں.
WWF کی مینیجر ہمیرا عائشہ کا کہنا ہے کہ عالمی طور پر انسانی اسمگلنگ، منشیات کے کاروبار اور جعلسازی کے بعد جنگلی حیات کی غیر قانونی تجارت چوتھا بڑا جرم سمجھا جاتا ہے اور پاکستان میں اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس سے کئی جنگلی حیات اس سے متاثر ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ ان کا غیر قانونی شکار اور بیرون ملک اس کی طلب ہے۔ ریاسویل، بی بی سی، کراچی۔
کیا خیال ہے اس کے بعد کون سا ٹاپک آنا چاہیے؟ وعدہ تھا کرکٹ کا، اسی پر نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دبئی میں کھیلے جانے والے ٹیسٹ میچ میں 317 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان اپنا زور آزمانے گیا تھا، آزما رہا ہے۔ آنکھوں دیکھا احوال بتانے کے لیے دبئی سے ہمارے ساتھ ہیں عبدالرشید شکور، جو خود بھی یو اے ای میں کور کیے جانے والے اپنے 100 میچوں کی کیا کہتے ہیں سینچری پوری کر بیٹھے ہیں۔ ان کی سنچری پہ نظر بعد میں، پہلے ٹیسٹ میچ کی تازہ ترین صورتحال۔ سر عبدالرشید شکور، پہلے تازہ ترین صورتحال پر نظر ہو۔
جی، اس وقت پاکستان کا اسکور 123 رنز ہے، 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں اور پاکستان کی جو بیٹنگ کی کارکردگی وہ انتہائی مایوس کن رہی۔ اب کپتان سرفراز احمد اپنے دیرینہ دوست اسد شفیع کے ساتھ جو پاکستان کی نیا ہے اس کو پار لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت بڑا سفر ابھی باقی ہے۔ 317 رنز جیسے کہ آپ نے بتایا پاکستان کو ہدف ملا ہے، تو 194 رنز ابھی بھی پاکستان کو چاہیے اور 5 وکٹیں باقی ہیں۔ یہ آخری ریکگنائز بیٹنگ پلیئر ہے جو اس وقت کریز پر جوڑی موجود ہے۔ سرفراز کپتان 32 رنز پر کھیل رہے ہیں اور 41 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ ہیں اسد شفیق۔
اچھا چلیں، افسردہ کرنے والی، ڈپریشن میں لانے والی باتوں کو ذرا چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں سری لنکا کی پہلی اننگز میں جو صرف 96 رنز پر تمام ہو گئی، اس میں پاکستانی بالرز میں کون کامیاب رہا؟
جی، وہاں ریاض نے 4 کھلاڑی آؤٹ کیے اور حارث سہیل جو لیفٹ آرم اسپنر ہیں ان کو جب سرفراز نے بالنگ دی تو وہ آئے اور ایک اوور میں 1 رن دے کر انہوں نے 3 کھلاڑی آؤٹ کر ڈالے اور اس طرح 96 رنز پر سری لنکا کو پاکستان کی ٹیم آج آل آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئی۔
تو پاکستان کی دوسری اننگز میں کس نے کون سا تیر مارا؟
سری لنکا کے جو بالر ہیں آف اسپنر دل روان پریرا، وہ اس وقت حاوی ہیں اور انہوں نے 3 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ حالانکہ تمام تر جو توجہ تھی وہ رنگانا ہیرت پر تھی، لیکن پریرا جو ہے وہ سیریز میں بڑے کامیاب بالر وہ بھی رہے ہیں، 10 وکٹیں وہ لے چکے ہیں، تو وہی بجلی بن کر گرے ہیں آج پاکستانی بیٹسمینوں پر۔
تو میچ بہت مشکل ہوتا ہے سمجھ بتانا، پیش گوئی کرنا، لیکن کریں گے، جرت کریں گے پیش گوئی کرنے کی، کہاں جاتا دکھائی دے رہا ہے؟
دیکھیں، بظاہر تو سری لنکا اس میچ کا حاوی ہے، کیونکہ یہ پارٹنرشپ اگر ٹوٹتی ہے اور یہ دونوں بیٹسمین اگر آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر تو کہانی ختم ہے۔ اب ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ پارٹنرشپ کتنا طول پکڑتی ہے۔ 72 رنز بن چکے ہیں اس شراکت میں اب تک، لیکن 193 رنز ابھی بھی پاکستان۔
میں اب آپ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بھائی صاحب۔ متحدہ عرب امارات میں انٹرنیشنل میچوں کی سینچری آپ نے مکمل کر ڈالی۔ سر کہوں کیا کروں، پروگرام پیش کرتے ہوئے کھڑا ہو جاؤں، سلیوٹ کروں، کچھ اس پہ نظر ڈالیں ذرا، کیا یہ کیا ہوا؟
یہ شفیع صاحب دیکھیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میں سب سے پہلے اپنی آرگنائزیشن کو کریڈٹ دوں گا، بی بی سی اردو سروس کو، آپ لوگوں کو، جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور یہ ٹورس پہ جو ہے وہ جانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو 36 سال کی جو جرنلزم ہے اس میں 22 سال جو ہیں وہ یہ یو اے ای کے سفر میں گزر چکے ہیں، 20واں سفر ہے یہ یو اے ای کا، تو اس میں میچ تو ہوتے ہی ہیں، تو وہ اب تعداد گنتے گئے تو پتہ چلا کہ اب یہ 100 میچ ہو گئے۔ تو بہرحال اس میں کریڈٹ جو ہے میں تو اپنے ٹیم ورک کو بھی دوں گا اور اپنے ساتھیوں کو اور آپ لوگوں کو،
امی جان کی دعاؤں کو نہیں؟
بالکل ہے، وہ تو ہمیشہ ہے، ہمیشہ ہے۔
اچھا، اتنا بڑا کارنامہ انجانے کے بعد آ جانے کے بعد باہر سے کہیں تگڑا آفر ہوا، بی بی سی کو چھوڑ کے تو نہیں بھاگیں گے؟
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
عبدالرشید شکور، بہت بہت شکریہ۔ تو سامعین، یہ تھے دبئی کے میدان سے آنکھوں دکھے احوال کے ساتھ ہمارے اسپورٹس کورسپونڈنٹ عبدالرشید شکور۔ اور یہیں حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بھی اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے رفاقت علی، پروڈیوسر عمبر خیری، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے جاناتھن گرے۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نازش ظفر کی زبانی۔
نواز شریف اور ان کے بچوں پر 3 مقدمات میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے 13 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں فائرنگ کے واقعے میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے 3 افراد سمیت 5 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد ہزارہ افراد نے لاشوں کے ہمراہ احتجاج کیا۔ عالمی امدادی تنظیم ریڈ کراس نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں اپنی موجودگی خاصی کم کر رہے ہیں۔ میمنہ اور قندوز میں ریڈ کراس کے دفاتر بند کر دیے جائیں گے، جبکہ مزار شریف میں آپریشن محدود کر دیا جائے گا۔ انڈیا کی گجرات ہائی کورٹ نے گودرا میں 2002 میں سابرمتی ٹرین میں سوار سیوکوں کو زندہ جلائے جانے کے واقعے میں 11 مجرموں کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔